بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان اللہ مع الصابرین. آج کچھ صبر کے بارے میں عرض کروں گا. دو چیزیں ہیں جن کی ضرورت ایسا لگتا ہے مجھے کہ مجھے خود زیادہ ہے, تو اپنی ضرورت بیان کرتا ہوں اور اسی سے دوسروں کا بھی, سننے والوں کا بھلا ہو جائے اللہ کرے. مقصود تو آپ سب کو معلوم ہے کہ بیان میں آنا, کسی بزرگ سے مکاتبت کرنا, اور جتنی بھی چیزیں دین کی ہم کرتے ہیں, اس سے مقصود تو بس ایک ہے کہ مرنے کے بعد آخرت ٹھیک ہو جائے, قبر ٹھنڈی ہو جائے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, آخرت میں بلا عذاب کے, مرنے کے بعد بلا کسی عذاب کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جنت میں داخلہ ہو جائے. یہ ہر شخص چاہتا ہے, حقیقتاً ہر شخص کی یہ خواہش ہے اور ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد عذاب نہ ہو. کسی قسم کے بھی عذاب کا ہوا تو تحمل ہی نہیں, کس کی برداشت ہو سکتی. دنیا میں ایک معمولی سی چوٹ لگ جائے, کوئی بیماری ہو جائے, کوئی پریشانی پہنچ جائے, تو کہاں برداشت ہے. تو جب برداشت نہیں ہے تو آخرت میں تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویسا تو کوئی عذاب دے ہی نہیں سکتا جیسا میں عذاب دوں گا آخرت میں. ولا یعذب عذابہ احد, کوئی ایسا عذاب دے ہی نہیں سکتا. حق تعالیٰ کی صفت کمال ہر جگہ ظاہر ہوگی. جب وہ عذاب دینے کو آئیں گے تو ایسا خود فرماتے ہیں کلام پاک میں کہ ہم عذاب دیں گے تو اس کی تو ویسا تو کوئی عذاب دے ہی نہیں سکتا. اب دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے واقعات سننے میں آتے ہیں, کسی شخص کو اغوا کر لیا, اغوا کر کے اس کی ایڑی میں ڈرل کر دیا اور ہونٹ کاٹ دیے, بریڈ سے ناک کاٹ دیے, ایسے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں. وہ ایزا رسانی والی تدبیریں ہوتی ہیں کہ انسان کا دل سن کے ڈر جاتا ہے, لرز جاتا ہے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو عذاب دیں گے وہ تو کوئی دیں گے تو ہم تو ویسا عذاب دیں گے جس سے کوئی نظیر نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے, حق تعالیٰ جب انعامات دیتے ہیں تو انعامات بھی ویسے ہی ہیں, اور جب آخرت کا جو عذاب ہے وہ بھی ویسے شدید ہے. ہم سب کا مقصد تو یہ ہے اور ہونا چاہیے. کوئی مسلمان کس طرح سے پسند کر سکتا ہے, کافر تک یہ پسند نہیں کرے گا کہ تم مرنے کے بعد معذب ہوگے, مرنے کے بعد تم کو عذاب ہوگا. کوئی شخص پسند نہیں کرتا, کسی اتنی سی بھی عقل ہوگی تو پسند نہیں کرے گا. جانور کو بھی یہ پسند نہیں ہوگا کہ اس کو عذاب دیا جائے. لیکن جانور بھی دنیا میں بھی دیکھیے, جانور کو بھی اگر آپ تکلیف پہنچائے بھاگ جائے گا وہ, آپ مارنا شروع کریں بھاگ جائے گا, وہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتا. تو عذاب کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ عذاب برداشت نہیں ہو سکتا ہے تو اس عذاب سے بچنے کی تیاری کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے اپنے آپ سے ہمیں کرنا ہے. تو مقصود تو یہ ہے کہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. اس کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں. عذاب بس اسی کو نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے اس پہ عذاب ہوگا, غضب ہوگا. یہ تو ہو نہیں سکتا, دو چیزیں تو جمع نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ راضی ہے تو عذاب نہیں ہو سکتا, اور اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے, ناراض ہے تو عذاب ہو کر رہے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں تو عذاب ہوگا, دنیا میں بھی ہوتا ہے. جتنے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہیں. اور میں تو اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی گناہ کو کرتا ہے خوش, وہ گناہ خود اللہ کا قہر ہے, خود ایک عذاب. تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. پتا چلا کہ حق تعالیٰ کا قہر ہو جاتا ہے تب بندہ گناہ کرتا ہے. یہ تو ہے مقصود کہ حق تعالیٰ راضی ہو جائے تاکہ ہم ٹھنڈے ٹھنڈے مرد ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جائیں, کوئی عذاب نہ ہو. اور اس کے علاوہ مقصود میں ایک بات ہے کہ ہم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں, پروردگار ہیں. کیسے ہم ہیں کہ ہم ان کو راضی نہ کرنا چاہیں؟ ارے بھائی عذاب بھی نہ ہوتا تو کیا بندہ اپنے رب کو راضی نہیں کرنا چاہے گا؟ اور کیا اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوں تو بندے کے دل پہ کیا تلوار نہیں چل جائے گی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے؟ یہ چیز کہاں ہے؟ کیسے ہماری ہمت ہے کہ ہم حق تعالیٰ کو نہ کریں, یا حق تعالیٰ کی ناراضگی کی باتیں ہو رہی ہیں تو ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. کیسے یہ مدعا دلی آ گئی, کہاں سے آ گئی, کیسے آ گئی, اور دوسروں کی تو کیا شکایت جو غفلت میں پڑے ہیں, خود اپنوں کی شکایت, اپنوں میں غفلت اتنی ہے. دین کا نام لینے والے ہیں, دین کا کام کرنے والے ہیں, دینی مجلس میں آنے والے ہیں, حتیٰ کہ بعض مکاتبت بھی کرتے ہیں, لیکن ایسی مردہ دلی ہے کہ گناہ سے ان کو نفرت نہیں ہے. گناہ تو بہت شدید چیز, میں قطع نظر تمام چیزوں کے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے, یہ ایسی بڑی قیامت ہے کہ جس کا تو کوئی حد و حساب نہیں. میرا رب ناراض ہو جائے, میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے, یہ تو مسلمان کے لیے تو یہ بہت بڑی. اسی لیے تعالیٰ فرماتے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ارے ایمان کا تو خاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شریک ہو جاتا ہے, اور وہ یہی محبت ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے, یہ کہاں سے برداشت ہو رہی ہے, ہمیں کیسے برداشت ہو جاتی ہے. تو پھر وہ چیزیں جیسے غصہ ہے اور غیبت ہے اور بدنگاہی ہے اور ٹیلی ویژن کو دیکھنا ہے, شادیوں کی خرافات ہے, محرم نامحرم کا پردہ گھر میں نہیں نافذ کرتے, شرعی پردہ نہیں کرتے, اس طرح کی پتہ نہیں کتنی چیزوں میں ہم میں سے وہ مبتلا ہیں جو کہ اپنے کو دیندار کہتے ہیں, جن کی شکلیں صوفیوں والی ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, تکنے سے اوپر پیجامہ ہے, عورتیں برقع پہننے والی ہیں, بعض تہجد گزار ہیں, لیکن تو یہ مقصود تو سمجھ لیجئے کہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے بھی اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. اس کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہے, کئی بار عرض کر چکا ہے کہ اس کا طریقہ بس یہ ہے کہ گناہ سے بچ جاؤ, اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ ہمارے بزرگ تشریف لائے ہوئے تھے, انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند پر آئے, مجھ پر لڑکپن سے بہت شفقت کرتے تھے, اور حضرت ڈاکٹر عبدالحیات عارف رحمۃ اللہ کے مجاہدین میں سے تھے, وہ بوڑھے ہو گئے, وہ بےچارے مکہ مکرمہ آئے عمرے کے لیے, ان کو کوئی تکلیف ہو گئی تھی پیشاب کی, تو میں نے تھوڑی سی خدمت کا موقع مل گیا, تو نصیحتیں بھی کرتے رہتے تھے مجھ, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے جدہ واپس جا رہے تھے, میں بھی تھا وہیں پہ, تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت جو کلام پاک ہے اور احادیث ہیں اور ان کی تمام تفاسیر ہیں اور بزرگوں اور علماء کے بیان ہیں اور کتابیں ہیں اور تقاریر ہیں اور پتہ نہیں لائبریریاں بھری ہوئی ہیں, ان ہزاروں ہزار کتابوں کا خلاصہ آپ کو میں تین لفظوں میں بتاؤں. میں نے ان سے کہا, بے تکلفی بھی تھی بچپن سے اور بزرگ بھی تھے, میں نے کہا حضرت آپ کو تین لفظوں میں سب کا خلاصہ بتا دوں, کہنا اچھا بتاؤ حضرت, یہ ہے کہ گناہ مت کر یہ خلاصہ ہے. چپ ہو گئے, سن کر چپ ہو گئے. میں نے کہا حضرت مجھے بتائیے یہ صحیح ہے یا نہیں, کیونکہ یہ بات میں بہت بار دہراؤں گا اگر یہ صحیح ہے. کہیں گے ہاں سر. تو میں نے ایسا کہ دیکھیے کلام پاک میں آئے ہیں پرانی امتوں کے حالات, کس لیے آئے ہیں بتائیے مجھے آپ, بھائی بچہ بتا دے گا کس لیے آئے ہیں بھائی پرانی امتوں کے حالات, کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یوں نافرمانی کی, اس کی وجہ سے ہم نے یوں عذاب دیا, کیوں ہے کہ یہ گناہ تم نہ کرنا, گناہ نہ کرنا یہی ہے نا, تم نافرمانی کرو گے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہم ان پہ ظلم نہیں کرتے تھے, وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے گناہ. اسی طرح سے جنت کا ذکر ہے, کس لیے, کہ گناہ مت کرو تاکہ جنت جیسی چیز ملے. پھر جہنم کے اتنے واقعات ہیں, کس لیے ہیں, اس لیے کہ گناہ مت کرو تاکہ اس جہنم سے بچ جاؤ. اور پھر احکام ہیں, احکام کس لیے ہیں, کہ گناہ نہ کرو, ان احکام پہ عمل کرو تاکہ گناہ نہ ہو. تو بتائیے کیا ہے خلاصہ, تو یہی ہے گناہ مت کر, ان تین لفظوں میں خلاصہ. جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی, یہ تو ابھی زبانی باتیں ہیں, جب حاصل ہوتی ہے تو پھر حال دوسرا ہوتا ہے, پھر وہ اپنے رب کو ایک منٹ کے لیے ناراض نہیں کر سکتا. یہ ہے حقیقت اس کی, گناہ مت کر, یہ ہے خلاصہ. کہاں جا رہے ہو, کون سی تفسیریں پڑھنا چاہتے ہو, کون سے چلے کھینچو گے, کیا کرو گے, کون سا علم حاصل کرنا چاہتے ہو, ان تین لفظوں میں سارے علوم پوشیدہ ہیں. گناہ مت کر, بس جس نے اس پہ قابو پا لیا وہ کامیاب ہے. کلام پاک کا مضمون ہے, کلام پاک کا مضمون ہے. گناہ نہ کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں, گناہ نہ کر, اس کا عنوان کلام پاک میں تقویٰ ہے. اور شروع سے پڑھ جائیے آپ کلام پاک, سینکڑوں بار اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے. کیا معنی ہے تقوی, تقوی کے صرف ایک معنی ہے کہ گناہ نہ کر, گناہ نہ کر, گناہ نہ کر. کوئی اور معنی تو بتا دیجئے, پوچھ لیجئے بڑے بڑے مفسرین سے کیا معنی ہے تقوی, تقوی کے صرف ایک معنی ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی چیز نہ ہو, اللہ کو ناراض, اللہ تعالیٰ کی ایسی خشیت ہو, ایسا خوف ہو کہ اب اللہ کو ناراض نہیں کرتا, یہ تقویٰ ہے. یہ تو میں نے ان کو یوں عرض کیا اور انہوں نے کہا بھی کچھ صحیح ہے, لیکن حقیقت تو یہی ہے. حقیقت تو کلام پاک میں ہے, حدیث شریف میں ہے کہ لب لباب بس ایک ہے کہ گناہ مت کر, جہاں یہ چیز ملتی ہو وہاں جاؤ. جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی, خوش ہوا اللہ اس سے, خوش ہوئے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہو, گناہ چھوڑو, گناہ چھوڑو, وہاں جاؤ جہاں گناہ چھوڑائے جاتے ہیں, وہاں سے تم کو ملے گا مقصود. یہ ہے مقصود کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, ہمارا رب راضی ہو, ہمارا خالق راضی ہو. قلب سلیم کی علامت ہے, قلب سلیم کی علامت ہے. قلب سلیم یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ قلب سلیم, یہی قلب منیب ہے, یہی قلب منیب ہے. اسی کے بارے میں ہے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے, نہ تمہارا مال تمہیں کام آئے گا نہ تمہاری اولاد تمہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون, یوم لا ينفع مال ولا بنون, جس روز تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری اولادیں کام آئیں گی. الا من اتى الله بقلب سلیم, سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے. اور کسی کی ہو سکتی, کسی کی نجات نہیں ہو سکتی, کسی کی نجات نہیں ہو سکتی, کسی کی نجات نہیں ہو سکتی. الا من اتى الله بقلب سلیم, قلب سلیم لے کر جاؤ. قلب سلیم یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا. صاحب ہم اپنے بچوں کی تو ناراضگی برداشت کر نہیں سکتے, کرتے ہیں. ذرا بچہ ناراض ہو جائے تو دل بے چین, حالانکہ بچہ ہے, بچے کی ناراضگی کیا چیز ہے. یا کوئی دوست ہے ناراض ہو جائے, کیسا دل بے چین ہو جاتا ہے. اور اپنے رب کی ناراضگی ہمیں گوارا ہے صبح سے شام تک, بھائی کوئی حد ہوتی ہے. دینداروں کا یہ حال, گھر ہے تو اس کے اندر محرم نامحرم کی تمیز نہیں, ٹیلی ویژن کھلا ہوا ہے, تصویریں دیکھی جا رہی ہیں, چالاکیاں کی جا رہی ہیں, غصہ کیا جا رہا ہے, ہر وہ چیز کی جا رہی ہے جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا. مخالفت عام ہے, کوئی حیا نہیں, کوئی تمیز نہیں. پریشان حال لوگ ہیں, میرے پاس مجھ کو خط لکھتے ہیں. اگر بیوی کو شعور ہو گیا پیدا اور وہ بیچاری دین کے اوپر چلنا چاہتی ہے تو اس کا شوہر چلنے نہیں دیتا. شوہر کو شعور ہو گیا ہے بیوی روکتی, یہ بھی ایسے بھی ہیں. کسی لڑکے کو, کسی لڑکی کو خاندان میں شعور ہو گیا, وہ دین پہ چلنا چاہتی ہے. ایک لڑکی ایسی ہے بیچاری, اس نے صرف یہ کیا کہ کہیں سے بیان سن لیے اور مجلس میں آ گئی, کہاں آ گئی. تو اس نے اپنے بال ڈھکنے شروع کر دیے, بس پورے خاندان میں ہنگامہ, بال کیوں ڈھکتی. شادیوں میں جاؤ, شادی حالوں میں جاؤ, بال کھلے رہیں تمہارے, ورنہ اور تم میرے ساتھ چلتی ہو باہر تو یہ بال کھلے ہوئے ہیں, تم ڈھک لیے, یہ تو بہت بری بات ہے, میں تمہارے ساتھ باہر اب نہیں نکل سکتا. یہ باپ کہہ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. ایک دو کا نہیں, کتنوں کا یہ حال ہو چکا ہے. ایسا مشکل وقت ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جو دین کا نام لینے والے صوفی شکل تقدس کی علامات لیے بیٹھے ہیں, ہم خود دین کے خلاف کرتے ہیں, تو کیا اثر ہوگا ماحول میں؟ ایک شکل بنانے سے تو صرف نہیں ہوتا. ہم نے کیوں نہیں اپنے اپنے گھروں میں اسلام قائم کر کے رکھا ہوا, کیوں نہیں قائم کر کے رکھا ہوا؟ بعض ہیں وہ دین کا نام بہت لیتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, پردہ بھی کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں. تو غصہ جو تم کرتے ہو تو کون سا وہ جائز ہے؟ وہ کہ حرام نہیں ہے. اور غصہ تو ایک منحوس گناہ ہے, نحوست لاتا ہے, آ رہا ہے گھروں میں, آ رہا ہے. اب اسی میں بچے جو ہیں وہ پلتے ہیں, اسی غصے کے ساتھ, لڑائی کے ساتھ, جھگڑے کے ساتھ. آگے جا کے کیا ہونا ہے؟ متشدد بچے بن جائیں. تو جب یہ دو چیزیں ہو گئیں کہ ایک تو یہ کہ مقصود کو سمجھ لیا جائے کہ ہمارا مقصود تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اور اس کا طریقہ صرف ایک ہے کہ گناہ نہ کر. اور گناہ دو طرح کے ہیں, ایک کچھ ظاہری گناہ ہوتے ہیں, کچھ باطنی گناہ ہوتے ہیں. حق تعالیٰ نے کلام پاک میں صاف فرما دیا کہ نہ تم گناہ ظاہری کرنا نہ گناہ باطنی کرنا. ظاہر الاثم و باطنہ, ظاہری اور باطنی سب گناہوں سے بچنے کا تو حق تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. تو دونوں گناہوں سے بچنا ہے. طریقہ اس کا یہی ہے, کسی اللہ والے کے پاس جاؤ. اور ایک عجیب بات ہوئی ابھی چند ہفتے قبل, وہ ہم لوگ کا سب کا معمول ہے ماشاءاللہ, ان چیزوں میں تو مسلمان بہت آگے ہیں جو دیندار تھوڑا ہے, کہ وہ سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں جمعہ کو, تسبیح پڑھ لیتے ہیں. جی تو وہ سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو یہ آیت پہ دھیان چلا گیا, وہ ہے وَمَنْ يُضْلِلْ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. ہے تو سورت حرف سے پڑھتے ہیں, معنی کیا ہے؟ پھر سے پڑھیے. وَمَنْ يُدْلِلْ, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے, سن لیجیے, اس سے پہلے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کا بیان, اس کے بعد اسی آیت میں وَمَنْ يُدْلِلْ, شروع سے آیت یاد ہے؟ نہیں, تم لوگوں کو پیچھے تو جانے کا, تو حافظ قرآن چاہے کیسا پکا ہو آیت کا ٹکڑا پڑھ کے کہو کہ اس کے دو کلمے پیچھے کے بتا دو, نہیں بتا دو. ہاں آگے کے بتا دیں. وَمَنْ يُدْلِلْ, جو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر, اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف لے رہے ہیں, جس پہ اللہ کا قہر ہوگا وہی گمراہ ہوگا. قہر ہے اللہ کا, گمراہ وہی ہے جس پہ اللہ کا قہر. دنیا میں یہ عذاب ہے کہ وہ گناہ میں مشغول ہے. دیکھ لیجیے, انٹرنیٹ کے اوپر تصویریں دیکھ رہا ہے, فوج شاعتیں کر رہا ہے, حقوق مار رہا ہے, نامحرموں کو دیکھتا ہے, آنکھ کو نیچی کرنے کا کلام پاک میں حکم ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا رب ناراض ہوتا ہے. صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی, مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, اور عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی. مرد دیکھتے ہیں بے حیائی سے, نہ محرم عورت کو دیکھتے ہو تمہارا رب تم سے ناراض ہوتا ہے, اور تم کو یہ گوارا ہے اس سڑی ہوئی چیز کو دیکھنے. اور عورتیں دیکھتی ہیں اور بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ ہم صحیح کر رہے ہیں, یہ تو اور غلط ہے. ارے صحابیات کیا بلکہ ازواج مطہرات تک کو یہ حکم ہوا کہ نگاہ کو نیچی رکھو, اب ایک نابینا صحابی کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو عام عورتوں کو کیسے ہو سکتی؟ تو سورہ کہف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس کو گمراہ کریں, ممن یرید اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرے, فلن تجد, تو ہرگز نہیں پائے گا. فلن تجد کا مطلب ہے ہرگز نہیں, فلن تجد لہو, تو اس کے لیے تو ہرگز نہیں پائے گا. ولیم مرشدہ, ایسا دوست جو اس کا مرشد ہو, جو اس کو ہدایت کے راستے پہ لاتا ہو. ولیم مرشدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوا بھائی؟ مرشد ہوا نا, مرشد ہوا جو اس کا دوست ہو, جو اس کا خیرخواہ ہو. ولیم مرشدہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ مرشد جس کو جو ہدایت, مرشد میرے پیر و مرشد, میرے شیخ, یہی ہے نا. تو کلام پاک میں صریح آیت ہے, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. تو یہ علامت ہے گمراہی کی جو کلام پاک میں ہے, کہ اس کا کوئی ایسا خیرخواہ دوست مرشد نہیں ہوتا جو اس کو راہ ہدایت کے اوپر لا سکے. تو تین چیزیں ہو گئی, اور بات لمبی ہو گئی تمہید میں, لیکن تین چیزیں ہو گئیں. نمبر ایک, کہ مقصود آپ کا ان دینی مجالس سے, دینی کتابوں کو پڑھنے سے, کسی عبادت کے کرنے سے, نماز پڑھنے سے, روزے رکھنے سے, یا کوئی بھی چیز کیجیے, آپ یہ مکاتبت کیجیے, کچھ بھی کیجیے, دینی کوئی بھی کام ہے, اس سے مقصود تو صرف ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں. اس کا طریقہ صرف ایک ہے کہ گناہ ظاہری باطنی نہ ہوں, اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے جو کہ عادت اللہ کے طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رائج ہے, اور اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کرتے نہیں, اور یہی 1500 سال کی تاریخ بتاتی ہے, اور مختلف آیات اور مختلف احادیث بتاتی ہیں, اور اولیاء اللہ اور تمام صحابہ اور سب کا فعل بتاتا ہے کہ سب نے ایک ولی مرشد کو پکڑا ہوا. جس نے ایک ولی مرشد کو پکڑ لیا اور اس نے ہدایت لی, اس کا کام بن جاتا ہے. تو یہ تین چیزیں ہو گئیں, اور تینوں چیزیں کلام پاک اور احادیث سے بالکل ثابت ہیں. میں اپنی طرف سے کہہ نہیں رہا, حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, جو اپنے وقت کے مجدد تھے, حکیم الامت تھے, ان باتوں کو بہت صاف صاف کہا ہے, اور انہوں نے عملاً بھی کر کے دکھایا, ان کے بعد والوں نے بھی کر کے دکھایا, اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ کس زمانے کے 500 ہجری, 500 ہجری میں ان کی اتنی بڑی خانقاہ تھی جس میں ہزاروں ہزار مرید تھے. تو یہی طریقہ ہوا یا نہیں ہوا صحیح؟ اس زمانے میں کسی کی مجال ہو سکتی تھی کہ اس قدر کثرت سے ایسا طریقہ اختیار کرے جو خلاف سنت ہو یا خلاف ہو؟ نہیں ہو سکتا تھا, ناممکن ہے, یہ طریقہ چلا آ رہا تھا. اصحاب صفہ کون تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں, اور ایک چبوترہ بنا ہوا ہے, اس پر دور سے لوگ آتے ہیں اور وہی مقیم ہیں, نہ کوئی ملازمت کرتے ہیں نہ کوئی کام کرتے ہیں, غریب لوگ ہوتے تھے, اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کوئی کر دیتا تھا. وہ صرف ایک کام کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھتے تھے اور تزکیہ نفس کراتے تھے. جب یہ ہو جاتا تھا تو وہ اپنے جگہوں کو جہاں سے وہ آئے ہیں واپس چلے جاتے تھے, اور وہاں ایک چراغ کی طرح سے بیٹھ جاتے تھے. اور چراغ کی طرح سے بیٹھ کر دوسرے لوگ ان کے گرد ان سے ہدایت حاصل کرتے تھے. یہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا کیا ہوا. جتنے بھی صحابہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان, سب کے سلسلے ہیں موجود, سب کے سلسلے لکھے ہوئے موجود ہیں. کوئی اور طریقہ ہی نہیں تھا. تزکیہ نفس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا منصب تھا, جہاں ان کے آتی خصوصیات ان میں تزکیہ نفس ضرور آتا ہے. تو تزکیہ نفس کو کیا صحابہ کرام چھوڑ دیتے؟ سلسلہ چلتا رہا اور ابھی تک ہے. لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے ہم اندھے بن گئے. کلام پاک کی آیت بتا دو, اسی لیے میں کل عرض کر رہا تھا کہ حالت یہ ہے خودرائی کی کہ ایک چیز دماغ کے کسی کونے میں بیٹھ گئی, اب وہ نکلنے کی. کیوں؟ خودرائی. ہم نے جو سمجھا ہے وہ صحیح ہے, ہم نے جو سمجھا. ارے تم نے کیسے سمجھا ہے؟ کلام پاک کی آیات کچھ کہہ رہی ہیں, صحابہ کا طرز عمل کچھ اور بتا رہا ہے, حدیث شریف کچھ اور بتا رہی ہیں, تم اپنے ایک اور طریقے کے اوپر جم کے بیٹھے ہوئے ہو. فلاں ایک بزرگ, ارے فلاں بزرگ کا نام لیتے ہو. میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں گئیں یا نہیں گئیں, غلطی تھی کہ نہیں تھی, اجتہادی غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس کے بعد وہ اتنا روتی تھیں, مفتی رشید صاحب نے اپنی احسن الفتاوی میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو غلطی ہوئی اس سے وہ اتنی شرمندہ ہوئی, اتنی شرمندہ ہوئی. جب وہ تو چاہتی تھی کہ مسلمانوں میں صلح ہو جائے, اس کے لیے گئی تھیں. لیکن اس وقت صحابہ کرام جو پرانے تھے انہوں نے مشورہ بھی دیا کہ دیکھیے آپ ایسا نہ کیجیے گا, لیکن وہ اس میں چلی گئیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں میں قتل ہو, غارت گری نہ ہو, آپس میں لڑے نہیں, اس کے لیے گئیں. لیکن ہوا یہ کہ اس کا نتیجہ کہ آپس میں ہی مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا اور جنگ ہوئی. تو جنگ جمل کے بعد مسلمان مسلمان کو مارے, یہ کس کو گوارا ہو سکتا تھا؟ آج گوارا ہے لوگوں کو, پتہ نہیں کیسے مسلمان مسلمان کو قتل کرے اور اس کو دین کہے یا جہاد کہے یا شہادت کہے. تمہاری عقلوں میں پردہ پڑ گیا ہے. کہیں ایسا بھی جہاد ہوتا ہے؟ کہیں ایسی بھی شہادت ہوتی ہے کہ مسلمان مسلمان کو مار دے؟ ارے مسلمان جو بھی اپنے کو کہے مسلمان اور کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمندگی کا یہ عالم تھا کہ روتی رہتی تھیں, اور اتنا روتی کہ ان کی اوڑھنی مبارک تر ہو جاتی, آنسو سے اوڑھنی تر ہو جاتی, ایسی شرمندگی اور ندامت. اور فرمایا کہ یہ جگہ میرا ہی حجرہ ہے. دیکھیے اسی حجرے میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں, وہی ہیں, حیات ہیں. سب حجرہ کس کا ہے؟ حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جگہ ان کے لیے مقرر ہو گئی. اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوگا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں دفن ہوں. فرمایا کہ میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ یہاں دفن ہوں, میرا یہ منہ نہیں یہاں دفن ہونے کا. آخر وہاں نہیں دفن ہوں, یہ میری جگہ اب نہیں, مجھ کو اب میرا منہ یہ نہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی چہیتی, ان کو شرمندگی ہوئی کہ نہیں, ان سے غلطی ہوئی یا نہیں. ہم فلاں آدمی نے کہہ دیا, ہمارے شیخ تھے, بزرگ تھے, انہوں نے ایک چیز نکال دی, انہوں نے ایک چیز طرح, اب تو وہ تو صحیح ہی ہے, باقی ساری دنیا جو کچھ کہتی رہے ہم اس کو نہیں مانتے. کہاں کی منطق ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو یا اس شخص کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ شخصیت پرست بننا چاہتے ہو, کسی شخص کے پیچھے چلنا چاہتے ہو؟ ارے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی احادیث, کلام پاک کی آیت کھلی ہوئی ہیں, ان کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ اس لیے کہ وَمَن يُضْلِلْ, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں, فلن تجد له, تو ہرگز نہیں پائے گا, فلن تجد له ولیا مرشدا, تو ایسے لوگ اتنے پکے ہو جاتے ہیں اپنی غلط راہ کے اوپر کہ ان کو کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی. کیونکہ وہ میں یودلل ہے, ان کو تو اللہ نے گمراہ کیا, وہ کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ کیجیے آپ نصیحتیں, کچھ نہیں ہوتا. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ تین چیزیں تو بنیادی ہیں. نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, یہ مقصود ہونا چاہیے. آپ جو بھی کرنے جائیں, آپ کیسا بھی دین کا کام کرنے جائیں, اب عمرے کو چلے جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہو؟ کل بھی رات عرض کیا, عمرے کو چلے جا رہے ہیں آپ, کس لیے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے جانا چاہیے نا. تو حق تعالیٰ تو راضی ہوتے ہیں کہ یہاں شرعی پردہ کرو, غیبتیں چھوڑو, غصہ چھوڑو, حرام کام چھوڑو, موسیقی چھوڑو, تصاویر چھوڑو, ٹیلی ویژن چھوڑو, یہ شادی ہال چھوڑو. واللہ یہ گناہ ہے, خرافات ہیں, ان کے اندر تو گناہ در گناہ ہے. یہ تو اسلام کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا استہزاء اور مذاق ہو رہا ہے, لیکن تم اس میں شرکت کرتے ہو اور کہتے ہو ہم عمرے کو جا رہے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہو, تمہارا مقصود اگر یہ ہوتا کہ حق تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو تم تو یہیں راضی کر چکے ہوتے، پتا یہ چلا کہ تم کسی اور راستے پہ جا رہے، تم نے دین کو وہ سمجھا جو عیسائیوں نے جیسے سمجھا کہ دین ایک الگ چیز ہے، ہفتے میں ایک دن چرچ چلے جاؤ بس یہ دین ہے اور باقی جو چاہے کرتے رہو، ان کے دین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اب اسلام کی بھی ایک ایسی شکل نکل کے آ رہی ہے، اور کون نکال رہا ہے؟ یہ دیندار طبقہ، جن کے تقدس کی علامات تو چہروں سے ظاہر ہیں لیکن بس وہ اسی تک دین کو سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، ہر ایک کی الگ رائے ہے اور اس کے بعد جو چاہے کرتے چلو، پردے کی ضرورت نہیں ہے، شادی ہالوں میں جو چاہے کرو، غیبتیں کرو، صلاتیں کرو، بدماشیاں کرو، غصہ کرو، کچھ نہیں، اشراق کو بھی موجود، وہ صاحب عمرے کو بھی جا رہے ہیں لیکن کہیں کوئی اصلاح کے آثار نظر نہیں آتے. تو یہ کیا یہی اسلام ہے؟ اسلام تو اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا تقاضا، میرا رب میرا رب میرا رب، ہر وقت یہ آواز آتی ہے اس کے دل سے. اسی لیے کلام پاک میں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ارے وہ تو اللہ کی محبت میں، ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی اشدیت ہوتی ہے. کیسے تم اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہو؟ کیسے تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ تم اپنے رب کو ناراض کر لو؟ لوگوں نے سلطنتیں چھوڑ دی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ ہے خلاصہ. اور یہ کہ ایک تو بار بار عرض کرتا ہوں تاکہ کسی طرح سے تو دل میں بیٹھ جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے. دل میں کس طرح دل ڈال دے انسان کو، کہتے ہیں آنکھ میں آنکھ تو ڈالی نہیں جاتی غالب، دل میں کس طرح سے دل ڈال دے انسان کو، کیسے میں آپ کو دل میں ڈال دوں؟ کہ واللہ یہ سب گمراہی پھیلی ہوئی ہے. ایک طریقہ ہے اس کو پکڑ لو، کہ اللہ کو راضی کرنے تمہارا مقصود ہو اور اس کا طریقہ سمجھ لو کہ گناہ ظاہری باطنی سب کو چھوڑنا ہے، اور اس کے لیے ایک اللہ والے سے تعلق کر کے جو وہ کہے اپنی رائے کو ختم کرو. خود رائی اس کو کہتے ہیں کہ اپنی سوچ میں، اپنی سوچ میں جو ہم دماغ سے سوچتے ہیں اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہے، غلطی کا احتمال نظر نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں تم، اس خدائی نے سب بگاڑا ہوا. تو بہرحال ان تین چیزوں کے ساتھ اب کرنے کے کاموں میں، رمضان المبارک بھی اب آ ہی جائے گا تھوڑے دنوں میں، دو تین مہینے باقی، تیاری ابھی سے کریں. رمضان المبارک میں کیا حکم ہے؟ کس لیے رمضان المبارک کا مہینہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہ نہ کرو، یہی تو ہے بس، تو گناہ چھوڑنا ہے. دو چیزیں میں اپنی اصلاح کے لیے آج کل لگا ہوا ہوں، جیسے آپ کو بھی عرض کرتا ہوں. ایک تو توازو، یعنی کبر کو نکالنا دل سے، کہ اپنے کو سب سے کم سمجھو، دنیا میں سب سے حقیر شخص اپنے کو سمجھو. اور ایک صبر، کیونکہ صبر میں ہمارے اندر بہت کمی ہے، دینداروں میں بھی صبر کا معاملہ بہت کمی ہے. تو آج ارادہ تھا کہ صبر کے بارے میں بیان کروں گا، لیکن خیر جو عرض کیا وہ بھی کامی کی چیز ہو گئی، دل کی بات نکلی. لیکن اب تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ دیتا ہوں. حق تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے اتنی صفات جمع فرمائی ہیں جو دوسروں کے لیے جمع نہیں فرمائی. چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کیا کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں پر ان کے پروردگار کی رحمتیں ہیں اور مہربانی ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کلام پاک میں ہے نا کہ جو لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت یافتہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ بندہ صبر کرے. کسی طرح سمجھ لیجیے کہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ لیا، خود رائی کا شکار، ہر شخص اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھے ہوا ہے. تم ہدایت یافتہ ہو، کریں امتحان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام مسلمان ایمان کا معیار ہی اس کو سمجھتے تھے کہ صبر، جو صبر نہ کرے اس کے پاس ایمان ہے. صبر ایسی چیز ہے، صبر نہ ہونے سے 20 گنا ہے، صبر نہ ہونے سے تو 20 گنا ہے. غصہ کیا ہے؟ اگر صبر کرتے تو غصہ کرتے. اور صبر کرنے کا حکم کیا ہے؟ حکم کا مطلب یہ ہے کہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت موقعہ ہے یا غیر موقعہ ہے یا نفل ہے، کیا حکم ہے بھائی؟ فرض عین ہے، فرض ہے، بالکل فرض ہے، ہر شخص پہ فرض. جیسے نماز چھوڑنے کا گناہ، ویسے ہی صبر چھوڑنے کا گناہ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت کا ٹیسٹ یہ ہے کہ تم صبر کر سکتے ہو، صبر کرتے ہو. اور یہ مضمون اصل میں عورتوں کے لیے خاص طور سے اختیار کرنے کا سوچا تھا کہ عورتوں کی اس کی ضرورت بہت ہے. مردوں سے زیادہ اور وہ تو سب پہ فرض ہے, کوئی شک نہیں, لیکن مردوں کو ایک آزادی ہے, مرد آزاد ہیں, باہر نکلتے ہیں. عورتیں گھروں میں قید ہیں, اپنے شوہروں کے ہاتھوں قید ہیں, اور بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہیں, اپنے سسرال کے ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہیں, ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے, تو ان کے لیے صبر اور زیادہ صبر کے مواقع ان کے لیے بہت کثرت سے آتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو عرض کر دوں, ایک حق ایک عورت کا یہ ہے کہ اس کو شوہر ایسا گھر دے جس میں شوہر کے کسی بھی رشتہ دار کا کوئی دخل نہ ہو, چاہے نما کا نہ باپ کا نہ کسی کا دخل نہ ہو. تو اس کو توڑتے شادی کے پہلے دن سے توڑتے, اور کبھی اس کی فکر ہی نہیں کرتے کہ اس حق کو ادا کرے. حق واجب ہے, ظلم کا گناہ ہے. ہاں آپ کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ماں باپ بوڑھے ہیں کیا کریں, تو طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو خوش رکھو, محبت کرو, محبت سے وہ خود تمہارے والدین کی خدمت کرتے, لیکن اصل میں تو تمہارے اوپر ہے, اس کے اوپر تو نہیں, اس کو خوش کیوں نہیں کرتے. ایک صاحب ہیں بھائی مجبوری ہے, گھر الگ نہیں لے سکتے, بے شک مجبوری ہے, تو گھر کے اندر دخل نہ دو اس کو, اس کو جو بہو آئی ہے اس کو اپنے طور سے پکانے دو, کھانے دو, رہنے دو, سہنے دو. ساس سسر کو کوئی حق نہیں ہے کہ ایک انگلی بھی اٹھائے یا دیکھے بھی, یہ اس کا حق شرعی ہے, نہیں دو گے تو تم ظالم ہو. اور ایسی جتنی ساسیں ہیں سب ظالم. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے گھر والے ابھی ہمارے بہو آئی ہے, وہ بیچاری بو کر بہت نیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. اور ہم لوگ دو آدمی گھر میں رہتے ہیں, اپارٹمنٹ بھی بڑا ہے, اور وہ ابھی نہیں لے سکتا دوسرا اپارٹمنٹ, ایک مجبوری کی شکل ہے. تو ہم نے ان کے والدین کو پہلے کہہ دیا تھا کہ دیکھیں یہ حق شرعی ہے, لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہے نہیں, صورت حال ایسی نہیں ہے. اور یہ دوسرے یہ لڑکا جو ہے وہ ہم سے الگ رہنا بھی نہیں چاہتا, لیکن ہم دخل نہیں دیں گے اس کو. چنانچہ آپ حیران ہوں گے, صبح کا وقت ہوتا ہے, یہ خود اپنے شوہر کو ناشتہ دیتی ہے, ہمارے گھر والے بھی اٹھ جاتے ہیں کہ ہم لوگ تو خیر پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں, یہ بعد میں کرتے ہیں. تو ہماری گھر والے ہمارے میرے گھر والے مجھ کو خود ناشتہ بنا کے دے دیتے ہیں, اور میں بھی یہ کرتا ہوں کہ اب وہ بیچاری پڑی رہتی ہیں, بڑھی ہو گئی ہیں, وہ لیٹی ہوئی ہیں, بھائی تو کیا ارادہ ہے مجھے کلاس میں جانا ہے, اچھا نہیں میری تو بالکل ہمت نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, وہاں جا کے ایک سیب کاٹتا ہوں, چھیلتا ہوں, اس کے بعد ایک دو کھجورے اس میں رکھتا ہوں, پھر کیلا تھوڑا سا ٹکڑا, اور وہ سب لا کر ان کو ایک پلیٹ میں لا کے دیتا ہوں, اس کو تم کھا لو, لیٹی رہو, کوئی پرواہ نہیں. تو کھا جب وہ انرجی ان میں آ جاتی تھوڑی سی قوت, اب وہ آتی ہیں برچے کھانے میں, اور برچھانے میں آگے پھر وہ ہمارا ناشتہ. اس کے بعد دو تین بجے تک میں جب تک تو کھانا پکے گا دیکھی جائے گی, لیکن اس وہ خود کرتی. اور اگر کبھی ایسا موقع آ گیا کہ بہو برچخانے میں ہے تو یہ نہیں جاتی, باپ برچخانے میں داخل ہی نہیں ہوتی, میں دخل نہیں دوں گی, میں اس کے معاملے میں دخل نہیں دوں گی, یہ چاہے جیسے چاہے شوہر کو کھلا دی. اتنا تو کم سے کم کرنا چاہیے. اب ساتھ دخل دینے لگے, یہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو, بھائی ساتھ رہو, محبت سے رہو, لیکن تم کو دخل دینے کا حق نہیں. ان کا کمرہ بالکل الگ, ان کا حمام بالکل الگ, ان کی وہ آئیں تو میں نے کہا کہ اچھا واشنگ مشین ایک ہے, میں نے کہا کہ اس واشنگ مشین میں وہ کپڑے دھوئے گی اپنے, نہیں واشنگ مشین الگ کرو, اس کے حمام میں دوسری واشنگ مشین لگوائی, کہ بھائی اس کو اس کا حمام الگ, اس کی استری کرنے کی جگہ الگ, اس کے کپڑے اٹکانے کی جگہ الگ, اسی کمرے میں حمام میں سب انتظام کر دیا کہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, اور ہمارے گھر والے بالکل دخل نہیں دیتے, میں اس کے کمرے میں کبھی داخل نہیں ہوتا, وہ ان کے کمرے میں کبھی داخل نہیں ہوتی, الا کہ کسی وجہ سے وہ خود بلائے. یہ ہے طریقہ, دخل نہ دو. میں تو ظلم کیا ہوا ہے, ایک لڑکی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میں اوپر رہتے ہیں, ہمارا میں اپنے شوہر کے ساتھ اوپر ہوں, نیچے ساتھ, بس صبح سے ہی آواز ہے اوپر, اگر میں دس منٹ کو اوپر جاؤں آواز دیں گی, کام کرواتی. بہو سے کام کروانے کا یا بہو سے کسی معاملے میں دخل دینے کا کیا حق ہو گیا ساس؟ یہ ظلم ہے, ظلم کا انجام تو اچھا نہیں ہوگا. لیکن کس کو خبر ہے, کوئی بتاتا ہے؟ کیا جمعہ کے خطبہ میں بتایا جاتا ہے؟ یہاں پر واد کی تو لائن ہے, کون بتاتا ہے؟ دین کی اتنی مجالس, کسی نے آپ کو ابھی آپ نے سنا, آپ کو نئی بات لگ رہی ہوگی, جنہوں نے پہلے نہیں سنا ہوگا ان کو نئی بات لگ رہی ہوگی, یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے. اتنی زیادہ مجرمانہ غفلت ہمارے مقتدائے دین کی ہے, لوگوں کو خبردار نہیں کر رہے لوگ, کیوں کیسے کریں, خود وہ گناہ میں مبتلا ہے, اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے. کیسے وہ مقتدائے دین وہ کیسے کہہ سکتا ہے دوسروں کو کہ ایک بہو کو الگ گھر دو, جبکہ وہ خود نہیں دیتا, کیسے دے, کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو آپ یہ آواز کبھی سنیں گے؟ کرتے رہیے اعتکاف کی دھن لگاتے رہیے, سینکڑوں ہزاروں کا اعتکاف کراتے رہیے, سینکڑوں مجالس کرتے رہیے, چلے کاٹتے رہیے, جو چاہیں کیجیے. آپ تو مجرمانہ غفلت کر رہے ہیں, جان بوجھ کے لوگوں کو ان احکام سے. کیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بھی تو تھے, بہشتی زیور نے صاف لکھ دیا یہ حقوق ہیں, لیکن اب بہشتی زیور کو بھی نہیں پڑھتے. اور بہشتی زیور کیا, بعض جگہوں پہ تو بہت کم جگہیں ہیں دنیا میں جہاں پر حکیم الامت بھی, خود پاکستان میں جہاں پہ حکیم الامت مولانا شفیع خان نے کتابیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. تو اگر پڑھا کے سنائی جا رہی ہیں تو دوسرے لوگ سنتے ہی نہیں ہیں, کہتے ہیں بھائی جب سننا ہی نہیں چاہتے, ایک دو آدمی بیٹھ جاتے ہیں. تو ان چیزوں میں ہاں البتہ بڑا ہلکا لگتا ہے, بڑا مجمع ہوتا ہے جہاں یہ سب باتیں بتائی نہیں جاتی, کیونکہ یہ باتیں تو کڑوی ہیں, یہ باتیں تو کڑوی ہیں. اور دین اسی کا نام ہے, صبر اسی کا نام ہے, جو چیز کڑوی ہو اس پہ دل کو جما لے, اسی کو صبر کرے. چنانچہ بھی ہے کلام پاک میں 70 سے زیادہ جگہ صبر کا ذکر آیا ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر نصف ایمان ہے, اور جنت کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے. جس شخص کو یہ خصلت عطا ہوئی وہ بڑا سعادت نصیب ہے, اور شب بیدار ساری رات جاگنے والا, اور صائم الدہر ہمیشہ روزہ رکھنے والے سے اس کا درجہ افضل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے یہ؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جن کی باتوں کو تم ٹکراتے ہو. تم نے کوئی اور دین بنا لیا ہے, تم نے کسی اور چیز کو دین بنا لیا, ہمارے دینداروں نے کسی اور چیز کو دین بنا لیا ہے, چاہے وہ مرد ہوں یا عورت. صبر کے حقیقی معنی ہوائے نفس کے مقابلے میں خدا کے حکم پر مستقل اور ثابت قدم رہنے کے, اور یہ صرف انسان ہی کو حاصل ہو سکتا ہے. صبر صرف انسان کو حاصل ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر دو مخالف سوار ہیں. اگر دو مخالف سوار نہ ہوتے تو صبر آسان ہوتا, فرشتوں کے اوپر وہ دو مخالف نہیں ہیں, تو فرشتوں کے لیے صبر کا حکم نہیں ہے, کیونکہ ایسا ان کو ناگوار امور پیش ہی نہیں آئیں گے فرشتوں کو. دو مخالف لشکر مسلط اور حملہ آور ہیں, جن میں ایک خدائی لشکر یعنی فرشتوں اور عقل و شریعت کا لشکر ہے, جن کا مقصود یہ ہے کہ انسان کو وہ اپنے قابو میں لائیں اور ہدایت پر قائم رکھیں. اور دوسرا شیطانی لشکر ہے, یعنی غیظ و غضب اور نفس کی خواہشوں اور اس کے اسباب کا لشکر ہے, جو چاہتا ہے کہ انسان کو اپنے قبضے میں رکھے اور پابند ہوا و ہوس بنا دے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے. انسان کو بالغ ہو کر دونوں میں امتیاز کرنا, اب بلوغ ہوا, جیسے ہی بچہ بالغ ہوا ویسے ہی اس پر تمام احکام فرض ہو جاتے ہیں, اگر مرے گا تو سوال ہوگا. انسان کو بالغ ہو کر دونوں میں امتیاز کرنا, ان دونوں باتوں میں, کہ فرشتوں کا لشکر کون سا ہے, کیا کہا ہے, فرشتوں اور عقل و شریعت کا لشکر, اور ایک ہے شیطانی لشکر. تو ان دونوں میں امتیاز کرنا پڑے گا, فرق کرنا پڑے گا, اور شیطانی گروہ سے جنگ و جدل کرنا پڑتا ہے. پس اگر عقل کو غلبہ ہوا کہ دین اسلام اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر استقلال نصیب ہو گیا, یعنی وہی گناہ نہیں کرتا, تو صبر کا مرتبہ اس کو حاصل ہو, یہ ہے صبر. اور بہائم میں یعنی جانوروں میں صرف شہوات اور خواہشات کا مادہ ہے, اس کو بھوک لگتی ہے کھاتا ہے, اس کی خواہشات اٹھتی ہیں وہ پورا کرتا ہے, عقل اور دین کا ان کو شعور نہیں. اور فرشتوں میں صرف قرب خداوندی کی استعداد پیدا کی گئی ہے, وہ شہوات نفسانی اور غیظ و غضب سے بالکل منزہ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی ہی نہیں, تو ان کو صبر کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ ہر وقت تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے ہیں, اور وہ جانتے ہی نہیں کہ شہوت ہے کیا چیز. لہذا صبر کا مرتبہ ان دونوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا, نہ جانوروں کو اور نہ فرشتوں کو. اور انسانوں میں چونکہ دونوں متضاد صفتیں موجود ہیں, فألہمہا, کلام پاک میں ہے, فألہمہا فجورہا, اور ہم نے ڈال دیا نفس میں فجورہا, رذائل نفس سارے, وتقواہا, اور وہ تمام چیزیں جو تقوی کی طرف لے جانے والی ہیں. تو انسان میں چونکہ دونوں متضاد صفتیں موجود ہیں, یعنی خواہشات نفسانیہ بھی ہیں اور بھلا برا سمجھنے کا شعور اور عقل و فطرت سلیمہ بھی موجود ہے, بس ایک کو مغلوب اور دوسرے کو غالب کرنا, اسی کا نام صبر ہے, کہ شیطانی چیزوں کو مغلوب کر دو اور دل کے خلاف ناگوار چیز پر جم جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی کے لیے مخصوص کیا ہے. یاد رکھو کہ جب یہ دونوں حالتیں اپنا اپنا رنگ جمانا چاہتی ہیں, تو اس وقت انسان کو عقل سے کام لینے اور اپنا انجام سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ دین کو غالب رکھ کر مقام صبر پر پہنچے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے مریض کو تلخ دوا دی جاتی ہے تو طالب لذت ذائقہ اور مزہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو پاس بھی نہ آنے دے, کڑوی دوا کون کھائے گا, اور عقل چاہتی ہے کہ اگر سے اس کی تلخی ناگوار گزرے گی مگر آنکھیں بند کر کے جبرن و قہرن پی لی جائے تاکہ شفا جلد حاصل ہو. بس اگر عقل کو غلبہ ہوگا تو بے شک دوا کی تلخی پر صبر کیا جائے گا. اسی طرح اگر دینی معاملے میں عقل اور فطرت سلیمہ کو غلبہ ہوگا تو ضرور ہے کہ ریاضت اور مجاہدے کی دشواریوں کو وہ برداشت کرے گی, کیونکہ ایمان نام ہے علم اور عمل کا, اور عمل کی دو جانبیں ہیں جن میں بعض کا ذکر کرنا مقصود ہے اور بعض سے باز رہنا. اسی طرح اخلاق و عادات میں عادت محمودہ سے آراستہ ہونا ضروری اور خصائل رذیلہ سے خالی اور پاک ہونا ضروری, اور یہ درجہ بغیر صبر کے حاصل نہیں ہو سکتا. لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو آدھا ایمان فرمایا, اور چونکہ صبر کبھی شہوت کے مقابلے میں ہوتا ہے اور کبھی غصے کے مقابلے میں, اور روزہ شہوت کے توڑنے کا نام ہے, لہذا روزے کو بھی نصف صبر ارشاد فرمایا. صبر کی حقیقت سمجھ لیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے صبر کی کہ جس وقت وضو کرنے سے کراہت ہو, مثلا سردی کے دن ہے, اس وقت بندہ وضو کر رہا ہے, کیا ہے یہ, دل تو نہیں چاہ رہا ہے, دل کے خلاف کر رہا ہے, نفس کو اپنے جمع رہا ہے ایک کام, یہ تو ہے صبر کہ وہ امور جو ہمیں ناگوار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان پہ ہم نفس کے خلاف ناگواری کے خلاف جم جائیں, یہ صبر ہے, یہ باطنی عمل ہے, یعنی دل کو جما لینا اور پھر صحیح کام کر دینا, اور اس کی ایک معین چیز ہے, اصل تو وہی ہے. اگر یہ سوچو گے تو صبر آسان ہو جائے گا. صبر دونوں طرح کے امور میں ہے, ایک تو امور تکوینی ہیں جو من جانب اللہ پیش آتے ہیں, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, تکالیف ہیں, حادثات ہیں, موت ہے, نقصانات ہیں, اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, غصہ نہ کرو وغیرہ وغیرہ, ان سب میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ طبیعت تقاضا طبیعت کا ہوتا ہے کہ غصہ کرو, طبیعت تقاضا کا ہے, طبیعت کا تقاضا ہے کہ نامحرم کو دیکھو, اس کے خلاف کرنا پڑتا ہے. نماز کی دل نہیں چاہتا لیکن نماز پڑھو, تو اس کے اوپر جمانا یہی صبر ہے. تو صبر کے لیے ایک عجیب چیز معین اس قدر ہے کہ اس کو کرنے سے بہت کچھ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ چاہے تکوینی امور ہوں, چاہے تشریعی یعنی چاہے حادثات وغیرہ ہوں, بیماریاں ہوں, یا اللہ تعالیٰ کے احکام ہوں جن پر ہمیں عمل کرنا ناگوار ہوتا ہے, یہ سوچو اس وقت, دیکھیے سوچنا ہے یہ گرو, یہ سوچو کہ اس میں من جانب اللہ میرے لیے ہی حکمت و رحمت, یہ سوچنا مشکل نہیں. آپ کر کے دیکھ لیجئے, جب آپ یہ سوچیں گے کہ گرچہ کہ یہ امر ناگوار ہے اور میری خواہش کے خلاف ہے لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے, یا من جانب اللہ ایک غیر اختیاری چیز آ گئی ہے بیماری وغیرہ کی شکل میں, تو چونکہ ایسا ہے اس لیے یہ من جانب اللہ اس میں میرے لیے ہی حکمت و رحمت ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ تو قادر تھے, اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ناگوار چیز ہم کو نہ دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے, تو اسی لیے دی ہے کہ یہ ہم اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, ہمارے لیے حکمت و رحمت ہے. یہ سوچنے سے صبر آسان ہو جائے گا. تو بس اب رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے کر لیجیے. میرا مقصد تو خود اپنی اصلاح, میرا یہ دو باتیں کہ میں کہتا جو کہہ رہا ہوں صرف اپنی اصلاح کی نیت سے کہہ رہا ہوں. کبر کا بیان ہو رہا ہے, میں اپنے اندر کبر دیکھ رہا ہوں. میں صبر کا بیان کر رہا ہوں, میں اپنے اندر بے صبری دیکھ رہا ہوں. لیکن اس میں ہمارے دوستوں کا بھلا ہو جائے گا, اور حضرت نے مجھے یہ تعلیم دی, جو نقص اپنے اندر پاؤ وہ بیان کرو. یاد رکھیے یہ تکبر ہے کہ دوسروں کو ناقص سمجھا جائے, یاد رکھیے تکبر ہے. یہ سمجھیں ہم دوسروں کی اصلاح کرنے چلے ہیں, ان کو ہم دین کا راستہ دکھانے جا رہے ہیں, ارے تکبر میں مبتلا, اپنے کو دکھاؤ راستہ. مختصر میں اپنے احباب کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں دو چیزیں ضروری ہیں رمضان سے پہلے جتنا ہو سکے حاصل کرنے کی کوشش کیجئے, کوشش کیجئے گا تو ہو جائے گی. ایک ہے کہ کبر نہ ہو, اپنے کو ہی سب سے کم ترین سمجھتے رہیں, عورتیں بھی ہر کے دماغ میں یہ خناس نہ آئے کہ ہم کچھ ہیں. سمجھے دنیا میں, میں نے کل مثال دی ہے کہ فرض کیجیے اللہ تعالیٰ کا دربار ہے, سب کھڑے ہوئے, ساری دنیا کھڑی ہوئی, سوچئے کہ میں بھی ہوں, تو آپ سوچئے کہ میں کم ترین, سب سے کم, سب سے نچلے درجے پہ میں ہوں. اب ان سب کی اللہ کرے ان سب کی بخشش ہو جائے تاکہ میرا بھی نمبر آ جائے. یہ ہے کم ترین سمجھنا, یہ سمجھو. ادھر مگر مت ڈالو کہ وہ ایسا ہے اور ویسا ہے اور ایسا ہے اور عقائد ایسے ہیں, ادھر مت نظر ڈالو. آج کل حال یہ ہے کہ اپنی بیوی تک کو حقارت سے دیکھتے ہیں, کیا آپ کو دین مل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قہری ہوگا. جہاں کبر آئے گا, کبر جہاں آیا وہاں اللہ کا غضب آیا. ارے اپنے کو حقیر سمجھے, شوہروں کو چاہیے کہ بیویوں سے اپنے کو حقیر سمجھے, اور بیویوں کو چاہیے کہ شوہر سے اپنے, وہ تو بیچاری سمجھتی ہی ہیں, بہار میں ایسی عورتیں تو بہت کم ہوں گی جو کہ کچھ عالمہ وغیرہ بن گئی, ان کو ذرا خدناس ہو جاتا ہے کہ وہ شوہر سے بھی اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتی ہیں. وہ تو قابو پائیں کہ بھائی اپنے کو ہی سب سے حقیر سمجھے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.